السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اہلا وسہلا امہات المومنین کی ہماری جو سیریز چل رہی ہے، آج انشاءاللہ ہم اس میں ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کا ذکر کریں گے. ابن کثیر اپنی بہت ہی مشہور فیمس کتاب میں لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں ام حبیبہ کے بارے میں، من سیداتی و امہات المومنین و من العابدات. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تمام بیویوں میں ایک طرح سے ماسٹر تھی، سب کی یعنی سردار تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا خاندان بہت قریبی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عابدات میں سے تھی، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے رشتے میں سب سے قریبی خاندانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں ام حبیبہ تھی. ابو سفیان جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور اینیمی دشمن، جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا اور پھر صحابہ میں شامل ہوئے ماشاءاللہ، اور تقریباً ہجرت کے بعد 33 ایئرس تک وہ زندہ رہے اور 33 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ابو سفیان کا. تو یہ جو فیملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کلوزسٹ، سب سے قریبی فیملی تھی. صحیح مسلم میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو سفیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو ابو سفیان نے خود یہ کہا کہ ان دی احسن العربی و اجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نعم. ابو سفیان نے کہا کہ عربوں میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت، ابو سفیان کے گھر کی سب سے خوبصورت ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہیں، یعنی جو کہ آپ کی بیوی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں، یعنی تم نے صحیح کہا، تم نے درست بات کہی. صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو سفیان آپ کے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے سب سے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. ایک طرح سے دیکھا جائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی زاد بہن تھی. آپ کو سوچ لیں کہ معاویہ ان کے بھائی، ابو سفیان ان کے والد، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو دیکھا جائے تو ان کا درجہ بہت ہی بلند ہمیں نظر آتا ہے. وہ خود اپنے بارے میں کہا کرتی تھی، ان کا نام، ایکچولی نام ان کا رملہ بنت ابی سفیان تھا، لیکن ان کی کنیت ام حبیبہ تھی، اس نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی. ازواج مطہرات میں خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب تھی. ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حق مہر پانے والی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے دور پردیش میں نکاح کا پیغام بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح حبشہ میں واقع ہوا، اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو وکیل تھے حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل بن حسنہ کو یہ پیغام لے کر حبشہ کی طرف بھیجا تھا. 400 دینار ان کا حق مہر تھا، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا، اور نجاشی نے ان کو رخصت کرتے وقت اسپیشل ان کے لیے تحفے تحائف دیے تھے، اور کشتی میں سوار کروایا، اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا مدینہ کی طرف. تو یہ تمام ان کی اسپیشلٹیز تھی ماشاءاللہ. اور یہ رملہ بنت سفیان ام حبیبہ، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 17 سال پہلے، نبوت سے 17 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی. ان کا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا، اور یہ حالانکہ سابقون الاولون میں تھے، جو سیکنڈ گروپ تھا حبشہ کی طرف جانے والا. یعنی پہلے تو 12 مرد اور 4 عورتیں گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا اس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول کی بیٹی اور ایک اور صحابیہ تھی، اور یعنی 2 اور صحابیہ کا ذکر ملتا ہے ہمیں، 4 ٹوٹل خواتین تھیں. جو دوسرا گروپ تھا جس میں تقریباً 82 یا 84 مرد اور 12 عورتیں تھیں، تو اس دوسرے گروپ میں ام حبیبہ اور ان کے ہسبینڈ بھی شامل تھے. ان کے پہلے ہسبینڈ کا نام عبداللہ بن جہش تھا، اور یہ جب وہاں پر پہنچے حبشہ کی طرف، تو جیسے کہ ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایت ملتی ہیں، تو ان کو بھی تمام وہی واقعات، وہی حالات سے گزرنا پڑا. یعنی حبشہ میں جانے کے بعد وہاں کے بادشاہ نجاشی نے اپنے دربار میں ان سب لوگوں کو بلایا جو کہ مسلمان وہاں پر پہنچے تھے ہجرت کر کے. اس نے ان سب سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، اپنا دین کیوں چھوڑ دیا ہے. تب جعفر بن ابی طالب نے تقریر کی. وہ تمام روایت ہمیں جو ام سلمہ سے ملتی ہیں وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی ملتی ہیں. وہاں پر ان کو جانے کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ام حبیبہ کو. جب یہ گئیں وہاں پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو وہیں ان کی بیٹی حبیبہ پیدا ہوئی اور انہیں کے نام سے پھر ان کی کنیت مشہور ام حبیبہ، اور حبیبہ کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو دو بچے ان کے وہاں پیدا ہوئے، ایک تو حبیبہ اور ایک عبداللہ، اور حبیبہ کی وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑھی. لیکن ان کو ایک آزمائش نے آن گھیرا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واضح واضح سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب ان کا بہت ہی خطرناک قسم کا خواب تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر کا جو فیس ہے وہ بہت ہی کیا کہہ رہے تھے خطرناک فیس نظر آیا ان کو، ڈینجرس ہے، ڈراؤنا سا. اور وہ خواب کی تعبیر پھر اس طرح سے ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوہر نے وہاں جانے کے بعد شراب پینا شروع کر دی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے شوہر کو پہلے اس کے بارے میں بہت سمجھایا بجھایا، بحث بھی کی کہ یہ شراب پینا صحیح بات نہیں ہے، لیکن ان کے شوہر نے یہ بات نہیں مانی. اس کے بعد ایک اور جو ان کو مصیبت سے سابقہ پیش پڑا، ایک اور آزمائش نے ان کو آن گھیرا. وہ آزمائش تھی کہ ان کے شوہر نے وہاں رہتے ہوئے کرسچینٹی قبول کر لی، یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کہاں تو سابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں نمبر تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی انسان کا بھروسہ نہیں ہے، بتایا نہیں جا سکتا کہ کب کیا ہو جائے، اور اسی لیے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف ڈال ہی دیا ہے تو ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا. ہم نہیں بتا سکتے کہ شیطان کس طرح سے انسان پر حاوی ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے پر حملہ کرتا ہے. تو ان کا شوہر کنورٹ ہو گیا کرسچینٹی کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ام حبیبہ کو بھی فورس کرنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ تم بھی کرسچینٹی قبول کر لو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ام حبیبہ نے مانا ہوگا؟ بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ماشاء اللہ وہ اتنی کیسے کہنا چاہیے کہ مطلب یعنی کتنی وہ ہمت والی، کتنی باہمت خاتون تھی وہ. ایک تو پردیس میں کوئی اپنا قریب رشتے دار بھی وہاں موجود نہیں، اور اوپر سے شوہر نے بھی اس طرح سے دھوکہ دے دیا. اور دھوکہ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف چلو ٹھیک ہے اگر مسلمان ہی رہتا تو الگ بات تھی، لیکن وہ تو کنورٹ ہو گیا کرسچینٹی میں اور الٹا فورس بھی کرنے لگا. تو انہوں نے جب برائی کو دیکھا تو ہمیں ان کی ایک بات خوبی نظر آتی ہے جو روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے برائی کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ انہوں نے پہلے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کی اپنے ہسبینڈ کو، کیونکہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتے تو اسے دل میں برا سمجھو. تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ہسبینڈ کو زبان سے اس برائی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ہسبینڈ نہیں مانا، اور اس کے بعد اس نے کرسچینٹی قبول کر لی. اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ان سے سیپریشن حاصل کر لیا، کیونکہ صبح آپ دیکھیں الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے صحابیات کی سیرت سے، امہات المومنین کی سیرت سے، کہ وہ تنہا تھی وہاں پر. ہمارے یہاں پر کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اکیلے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، ہمیں گزارا کرنا پڑا. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ احکام تو بعد میں نازل ہوئے تھے کہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے چونکہ ان کو اپنا ایمان عزیز تھا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی ان سے سیپریشن حاصل کر لی. بعد سے پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ ہی نے طلاق دے دی، اور بعد سے پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ نے خود اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اسی حالت میں اس شخص کی موت بھی ہو گئی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہاں ہمیں ام حبیبہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہسبینڈ کے ساتھ خاموشی سے رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان سے جس حد تک ہو سکا اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کی. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں آپ خود بتائیں کہ جو بیویاں ہیں، وائف ہیں، اور ان کے ہسبینڈ کسی برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، کسی برائی کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ نیکی کا کام نہیں ہے. تو کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو روکتی ہوں. ہم تو اندھا دھن تقلید کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں پر تو ایک کانسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ بس بیوی کو ہر حال میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چاہے شوہر کتنا بھی ظلم کرے، چاہے وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا نہ کرے. ہم میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے ہسبینڈ سے صرف اس بات پر ناراض ہوتی ہوں کہ ہسبینڈ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو صرف اس بات پر ناراض ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ نماز میں تکبیر اولیٰ سے نہیں جاتے ہوں. ہم اگر گھر کا کوئی سودا صرف نہ لایا جائے، ہسبینڈ سے ہم نے کہا تھا کہ اچھا یہ چیز لائیے گا، وہ چیز لائیے گا، اگر وہ کام نہ ہو اور وہ نہ لایا جائے تو ہم اس پر تو ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے، کوئی ہماری فرمائش ہے، وہ پوری نہ ہو تو اس پر تو ہم ناراض ہوتے ہیں. لیکن ہم کبھی اللہ کی خاطر ناراض نہیں ہوئے اپنے ہسبینڈ سے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے، کہ آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اکیلی تنہا ہوتے ہوئے بھی، انہیں کوئی سپورٹ وہاں حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہسبینڈ سے آرگیو کیا اور روکتی رہی اپنی زبان سے اپنے ہسبینڈ کو جتنی ان سے جتنی وہ کوشش کر سکتی تھی۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ہم بھی، اللہ نہ کرے اگر ہسبینڈ ایسے ہوں کہ وہ نماز کے پابند نہ ہوں یا کوئی ایسا کام کریں جو کہ نیکی کے خلاف ہے، رشوت کی بات ہے یا ایسی کمائی ہے جس میں شک و شبہ ہو یا جھوٹ ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، تو ہم محبت سے اور اچھے حکمت کے ساتھ ہم اپنے ہسبینڈ کو روکیں، کیونکہ ہم دنیا میں نیکی کا اس طرح سے حکم دیں گے، نیکی کی ترغیب دیں گے، تو یہی چیز آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گی انشاءاللہ۔ جب ان کے ہسبینڈ نے کرسچینٹی اختیار کر لی اور وہ مرتد ہو گیا، تو اس لیے اس کے بعد وہ اکیلی وہاں تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایکچولی آزمائشیں انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے آتی ہیں مومن کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا شکایتیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو فتنے کا جو معنی ہے، اگر آپ دیکھیں گے، اگر فتنے کے معنی آپ جانیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ سلور یا گولڈ کو تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ویسٹ نکل جاتا ہے اور پیور گولڈ یا پیور سلور باقی رہ جاتا ہے، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو جب مومن پر آزمائشیں آتی ہیں تو یہ آزمائشیں ایکچولی اس کو پیور کر دیتی ہیں، اس کو شائن کر دیتی ہیں، وہ مومن پھر الحمد للہ اتنا پاک صاف ہو جاتے ہیں، تمام جو اس کے اندر جو چھوٹی موٹی برائیاں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور وہ بالکل پیور خالص چمکنے والا، جیسے گولڈ چمکتا ہے جب خالص ہو جاتا ہے سونا، تو اسی طرح سے مومن بھی چمکنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سونے کو جتنا آپ گرم کریں گے اس میں سے جو اس کی خرابی ہے وہ سب نکلتی چلی جائیں گی، وہ کندن بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے مومن بھی جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں انسان کو کھرا بنانے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے نیک بندے ان آزمائشوں سے گزر کر بالکل صاف ستھرے، پاک اور خالص بن جائیں، اور وہ چمکنے لگیں، کہ ان کی سیرت دوسروں کے لیے تابناک ہو جائے، روشنی کے مینار بن جائیں وہ۔ اور یہ امہات المومنین، صحابیات، صحابہ، یہ وہی ہیں اصل میں، ان کی سیرت ہمارے لیے ایک تابناک سیرت ہے جن پر ہمیں چلنا ہے۔ تو جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پر یہ آزمائش آئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے بہتر طریقے سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اور قریب آ جائیں اللہ تعالیٰ سے، جتنی آزمائشیں آتی ہیں اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ آزمائشیں نیک لوگوں پر آتی ہیں، اور جب نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اس آزمائش سے کھڑے بن کر نکلتے ہیں۔ لیکن جب پھڑ دلے لوگوں پر، جو دل کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، جو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر یہ مصیبت آتی ہے تو وہ الٹا اللہ تعالیٰ سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ وہ اور شائن ہوتی چلی گئیں، اور بالکل پیور خالص بن کر وہ نکلی اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں۔ تو جو خیر تھا وہ باہر آ گیا، جو شر تھا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ آپ دیکھیں، حالانکہ ابو سفیان ایک، یعنی اس وقت سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی بیٹی، جو کہ مسلمان تھی، ماشاءاللہ مومنہ تھی اور اس آزمائش سے گزر رہی تھی، اللہ کے رسول نے ان کو رشتہ بھیجا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا، یہ اپنی طرف سے پیغامبر، ایک میسج دینے والا بنا کر بھیجا۔ وہ وہاں پر یہ پیغام لے کر گئے، اور نجاشی کے پاس انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس وقت وہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار خالد بن سعید رضی اللہ عنہ تھے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن سعید کو اپنا ولی بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی وکیل بنے، اور نجاشی نے خود اپنی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی ایج 36 ایئرز کی تھی، وہ یعنی 36 سال کی تھی جس وقت ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا آنر، کتنا اعلیٰ درجہ ان کو ملا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب انہوں نے صبر کی آزمائش میں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو برداشت کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور ایک تو ہجرت، اپنا ملک چھوڑا، دوسرے وہاں پر جانے کے بعد شوہر بھی اپنا نہیں رہا، تو آپ دیکھیں ان تمام آزمائشوں میں وہ پوری اتری، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا گریٹ ریوارڈ دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ام المومنین کے درجے پر ماشاءاللہ فائز ہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا، اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا اعزاز، یہ رسپیکٹ، یہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر نجاشی نے کتنے ادب اور احترام سے کہا جاتا ہے کہ ان کو رخصت وہاں سے کروایا۔ بعض کچھ ویک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ رشتے کی خبر ان کو ملی ام حبیبہ کو، اور نجاشی کی کوئی کنیز ان کو یہ خبر دینے کے لیے آئیں، تو اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ان کا کچھ چھوٹا موٹا کچھ گولڈ تھا، انہوں نے وہ گفٹ بطور تحفتاً اس کنیز کو دے دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہونے لگی تو اسی کنیز نے ان کو ان کی شادی کے تحفے کی بنا پر وہ گولڈ یا جو بھی چیز انہوں نے دی تھی وہ ان کو دوبارہ واپس دے دیے۔ سبحان اللہ، نجاشی نے ان کو رخصت کرتے وقت بہت سارے تحفے تحائف دیے، خوشبو کا تحفہ بھی دیا، اور پھر اس طرح سے بہت ہی اعزاز اور احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا کشتی میں سوار کروا کر۔ آپ سوچیں کتنے سال ان کو اپنے دیش سے، اپنے وطن سے دور رہنا پڑا، صرف اسلام کی خاطر، صرف دین کی وجہ سے۔ اور نبوت کے چوتھے سال ان لوگوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور یہ تقریباً 6 سے 7 ہجری کے درمیان میں یہ واپس مدینہ آئیں۔ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو 6 سال یہاں کے اور 9 سال وہاں کے، یعنی 15 سال تقریباً، اپروکسیمیٹلی 15 سال وہ اپنے وطن سے دور رہیں، اور کوئی رشتہ دار سے جب تک ان کی کوئی ملاقات بھی نہیں، نہ والدین نہ کوئی اور اپنے مومن رشتہ دار دوسرے۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں، یعنی جتنی قربانیاں انہوں نے دی، جتنا بلند رتبہ ملا اتنی ہی پیچھے اس کی قربانیاں بھی تھیں۔ ایسے ہی درجہ نہیں مل جاتا، ایسے ہی آنر نہیں مل جاتا، اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور آج ہم اپنا موازنہ کریں اگر ان امہات المومنین کے ساتھ یا صحابیت کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بس ہم آج ہمارا نام مسلمان ہے، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، وہ بھی کبھی مارے باندھے پڑھ لی، کبھی فجر چھوٹ بھی جاتی ہے اکثر لوگوں کی، اور کہتے کہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ یہ تو صحابیات نے قربانیاں اتنی دی تو ان کو جنت کی خوشخبری ملی، ہماری کیا قربانیاں ہیں ہمارے دین کے لیے؟ ہم نے کیا آج دیا ہے اپنے دین کو؟ کیا آج ہم نے اپنی نیند قربان کی ہے اپنے دین کے لیے؟ کیا آج ہم نے اپنا مال قربان کیا ہے دین کے لیے؟ کیا آج ہم نے اپنا وقت قربان کیا ہے اپنے دین کے لیے؟ یہ کیا آج ہم نے اپنی اولاد کو لگایا ہے اپنے دین کے لیے؟ ہم سوچیں، ہمارے لیے یہاں پر ایک سبق ہے سیکھنے کے لیے ان امہات المومنین کے ذریعے سے۔ اور آگے ابھی ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی کتنی اچھی تعلیم و تربیت کی، کہ ان کی سب سے گریٹ اسٹوڈنٹ، سب سے مشہور اسٹوڈنٹ ان کی خود کی بیٹی ہوئی، ماشاء اللہ ایک اسکالر میں ان کا مقام ہم کو ملتا ہے، درجہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک بات ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، اور جو آج کل جو مسئلہ ہے کہ کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے، یا اگر ایک شخص ایک ملک میں اور دوسرا پرسن دوسرے ملک میں ہو تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سے ہمیں یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ام حبیبہ حبشہ میں تھی، اور اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا، لیکن وہاں پر بھی آپ نے اپنا وکیل مقرر کیا، اور ام حبیبہ نے بھی وہاں پر، چونکہ ان کے کوئی فادر نہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکی، جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو بہت ساری لڑکیاں آبجیکشن لیتی ہیں، کیونکہ جب کورٹ میرج کرنے کی بات آتی ہے، لڑکیاں کورٹ میرج کرنے جاتی ہیں، تو ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کسی کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں جبکہ فادر اس ملک میں نہ ہو اور فادر نان مسلم ہو، اس صورت میں کسی خاندان والے کو اپنے مسلمان کو اپنا ولی بنایا جا سکتا ہے جب فادر نان مسلم ہو، کیونکہ یہاں پر ام حبیبہ نے اپنے رشتہ دار خالد بن سعید کو اپنا ولی بنایا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ان کا ڈیورس ہو چکا ہو یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ولی ضروری ہے، اور باقاعدہ پیغام نکاح بھیجا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا جو آج کے دور میں ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں کہ دونوں لڑکا لڑکی تیار ہوئے اور چلو نکاح کر لو جا کر، اس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور ان میرڈ لڑکی کا تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نکاح سے الحمدللہ یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جو ابو سفیان کی دشمنی تھی، اس کے بعد ابو سفیان کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا، اور ویسی دشمنی نہیں رہی، بلکہ یہ عرب کا دستور تھا کہ وہاں پر داماد کو بہت عزت دی جاتی تھی، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو سفیان کے داماد بن گئے تھے، اور ہمیں ابو سفیان کا یہ جملہ آج بھی ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ابو سفیان نے کہا کہ محمد سے بڑھ کر یا بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہوں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک نان مسلم، ایک دشمن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے خاندان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ تھا کہ پہلے نان مسلم بھی مسلمانوں کے کریکٹر کی، ان کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بات صحیح تھی، حقیقت تھی۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ آج ہم نے ہمارا وہ اخلاق ہی کھو دیا۔ تب سفیان نے خود تعریف کی کہ اگر سب سے بہتر، یعنی جو میں اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتا تھا، تو محمد سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو میں حبیبہ 7 ہجری میں مدینہ آئیں، نجاشی نے رخصت کیا، کشتی پر سوار کروایا، بہت سارے تحفے تحائف دیے، اور اس نکاح سے ابو سفیان کی دشمنی کم ہو گئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سورہ نمبر 60 اور آیت نمبر 7، اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جو مودہ کا لفظ آیا ہے، تو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ مودہ ایکچولی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تھی، یعنی ام حبیبہ کو انہوں نے ایک طرح سے محبت کی نشانی قرار دیا دشمنوں کے بیچ میں، کہ دشمنی جاتی رہی اور بلکہ الٹا محبت قائم ہو گئی، یہ مودت قائم ہو گئی۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے، اس اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم، کہ امید ہے کہ اللہ تعالی بنا دے گا یا ڈال دے گا درمیان تمہارے دشمن کے اور تمہارے درمیان مودہ، یعنی رحمت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پر مودہ سے مراد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ام حبیبہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ ابو سفیان کی دشمنی دوستی میں بدل گئی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، جو کہ ان کی بیٹی وہاں پیدا ہوئی تھی، وہ ان کی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ تھی، اور انہوں نے ان کو تمام جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، وہ تمام تعلیمات انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دی، یعنی اپنی بیٹی کو انہوں نے وہ تمام احادیث سنائی، ان کو وہ سکھاتی تھی بیٹی کو، تاکہ پھر وہ آگے چل کر بہت بڑی اسکالر بنی ماشاءاللہ۔ پھر ایک اور ہم کو روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ام حبیبہ بھی تھیں ساتھ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ انی ارجو ان اکون وانا وانتی، اور یہ حدیث آگے ہمیں طویل ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حاضر الجنہ، کہ یہ اور تمہارے پاس جو بیٹھی ہیں خاتون، میں تم، ہم سب جنت میں ہوں گے۔ یہ حدیث بھی ہم کو ملتی ہے، اور ان کی جو روایت کردہ احادیث ہیں تقریباً 65 احادیث ہیں، اور 6 بکس جو کہ مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں ان کی احادیث ملتی ہیں۔ 29 احادیث ان کی متفق علیہ ہیں ماشاءاللہ، یعنی بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہیں۔ اور ماشاءاللہ جب سے ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام باتیں سیکھتی رہتی، بہت باریکی سے غور کرتی اور آبزرو کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے کئی فتوا ہم کو ملتے ہیں۔ حج کے بارے میں ان کا فتویٰ ہم کو ملتا ہے کہ اگر عورت جو کوئی بوڑھی ہو یا بیمار ہو، تو مزدلفہ سے وہ جلدی، یعنی فجر سے پہلے یا فجر کے وقت تو یا فجر سے پہلے نکل سکتی ہے۔ پھر روزے کے بارے میں ہم کو ان کا یہ فتویٰ ملتا ہے، جب کچھ صحابہ نے آ کر ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے کچھ تعلق، یعنی کم سے کم بوسہ کنارہ سا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کر سکتے ہیں۔ اور وضو کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور سب سے مشہور جو ہمیں ان کی حدیث ملتی ہے سبحان اللہ، کہ جو 12 رکعتوں کے بارے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، تو اس پر انہوں نے کیسے عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ سن رہی تھی، وہ کہتی کہ اس کے بعد ساری زندگی یہ 12 رکعت نفل روزانہ میں نے نہایت پابندی سے پڑھی، کبھی اسے نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کون سی نفل ہیں، ایکچولی جو سنت موقعدہ ہیں، وہ والی نفلوں کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگ اس کو سنت موقعدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 4 سنت، ظہر فرض سے پہلے کی اور 2 سنت بعد کی، اور مغرب کی 2 سنت اور عشاء کی 2 سنت، اس طرح سے ٹوٹل 12 ہو جاتی ہیں یہ۔ تو یہ 12 نفل نماز، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرض کے علاوہ جو بھی نماز تھی وہ نفل کہلاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کے علماء کرام نے اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا تاکہ ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، کہ سنت موقعہ مطلب وہ سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، اور ایکچولی ہے تو وہ نفل نماز ہی۔ تو جب سے انہوں نے اس کو سنا تھا، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ جو بھی 12 رکعت نفل پڑے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی، جب بھی اللہ کے رسول سے سنا اس کے بعد سے میں نے کبھی وہ نمازوں کو نہیں چھوڑا، سبحان اللہ. یعنی اس سے آپ دیکھیں ان کی نیکی کا، ان کی تقوی کا، ان کی دینداری کا، ان کی عبادت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور جو ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی البدایہ و نہایہ میں، کتنی صحیح بات لکھی ہے کہ وہ عابدات تھیں، یعنی عبادت کرنے والی تھیں. اب ہم دیکھیں کہ کیسے، یعنی کس قدر ان سے یہ جو نریشن ہے، مروی ہے ان سے یہ روایت کے 12 رکعت کے بارے میں. تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ایک صحابی تھے، انبس رضی اللہ عنہ. تو انبس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ جو بھی 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو جب سے میں نے سنا ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی وہ 12 رکعت نہیں چھوڑی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے اسٹوڈنٹ. پھر انبس کے جو اسٹوڈنٹ ہے عمرو بن اویس رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے انبس رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بھی 12 رکعت نفل پڑھے گا، تب سے میں نے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نعمان ابن سالم، یہ ایک تابعی تھے، اور یہ عمرو بن اویس یہ بھی تابعی تھے، اور نعمان بن سالم یہ بھی تابعی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے استاد عمرو بن اویس سے سنی ہے حدیث 12 رکعت نفل نماز کی، تو میں نے اس کے بعد سے کبھی نہیں چھوڑی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا کنٹینیویشن ہے ماشاء اللہ. اور کیسے وہ لوگ تھے نیک لوگ، کے جب بھی نیکی کی کوئی بات سنتے اس کو کرنے میں وہ کتنے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اب آپ کا کیا خیال ہے، میرا ساتھ میں بھی شامل ہوں، اور آپ کا، کہ ہم بھی یہ سن رہے ہیں حدیث، اور ہمیں بھی یہ حدیث پہنچ گئی ہے کہ جو بھی دن میں 12 رکعت نفل پڑے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. تب میں نے اور آپ نے بھی سن لی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے بارے میں کیا ہم بھی اس حدیث کو اسی طرح سے کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، جیسے کہ یہ صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے کیا، کہ جب جب جس نے جس سے یہ حدیث سنی اس نے پوری زندگی اس پر عمل کیا اور کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو میں اور آپ بھی آج دل میں مصمم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی، ہم سن رہے ہیں، ہم کبھی یہ 12 رکعت نفل نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں بھی جنت میں گھر ملے. یہ ہماری ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، ان کے تمام اسٹوڈینٹس انہوں نے نہیں چھوڑی، تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن کر ام حبیبہ نے کیسے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، کیسے اس پر عمل کیا. کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اگر کوئی نیکی کی بات سنتا ہے، اگر ہمارے ہسبینڈ گھر آ کر ہمیں بتائیں کہ اچھا آج مسجد میں خطبے میں یہ بات ہم نے سنی، آج ہم نے فلاں حدیث سنی، یا آج ہم نے درس میں یا لیکچر میں فلاں بات سنی جس کا اتنا اتنا اجر ہے، تو کیا ہم اپنے ہسبینڈ کی یا جو بھی آ کر ہمیں نیکی کی بات کہے تو ان کی ایڈوائس کو قبول کریں گے یا ان کی بات کو یاد رکھیں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی آ کر ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اس کو قبول کریں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ہماری ام المومنین، ایکچولی دیکھا جائے تو تمام ہی امہات المومنین، ہمیں جب ان کا پتہ چلتا ہے ان کی عبادات کا، ان کی سیرت کا، تو وہ فاستبق الخیرات نظر آتی ہیں ہمیشہ، کہ ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرنے والی تھی ماشاء اللہ. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اس کو بہت باریکی سے آبزرو کیا، اس کو یاد رکھا، اس کو آگے پہنچایا. اسی لیے ان کے فتاوی بھی بہت مشہور ہے، اور تقریباً 40-42 سال وہ زندہ رہی اللہ کے رسول کے بعد، اور ان کی پوری زندگی علم کی اشاعت میں اور عبادت میں گزری، اسی لیے ان کو عابدات کہا گیا ہے ماشاء اللہ. تو ہم بھی آج سے دل میں ارادہ کریں کہ ہم بھی جب بھی کوئی نیکی کی بات سنیں گے ضرور اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ، اور ان نیکیوں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سنت رہی ہے کہ جو بھی یہ حدیث سنتا رہا اس کو فالو کرتا رہا ماشاء اللہ. تو ہم بھی اس سنت کو قائم رکھیں کہ ہم نے بھی اب آج یہ حدیث سنی ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے. ان کی احادیث جو روایت ہیں، جیسے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ 65 احادیث ان سے مروی ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں بہت مشہور لوگ گزرے ہیں. سب سے بڑی ان کے اسٹوڈنٹ ان کی بیٹی، یعنی گریٹر اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں، حبیبہ تھی. جتنی نالج ان کو تھی انہوں نے سب کی سب اپنی بیٹی کو منتقل کر دی. اس کے بعد ہمیں بہت سارے نام ملتے ہیں کہ زینب بنت ام سلمہ، یہ بھی ان کی بہت مشہور اسٹوڈنٹ تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ، عتبہ، عروہ ابن زبیر، صفیہ بنت شیبہ، یہ تب تمام کے تمام ان کے مشہور اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان سے احادیث سیکھی، اور پھر یہ احادیث کو وہ لوگ آگے نیریٹ کرتے رہے ماشاء اللہ. اب آپ دیکھیں کہ علم جو ہے واقعی میں ایک روشنی کی طرح ہے، یا ایک پانی کی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ جب پانی ٹھہرا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پانی جب ٹھہرا رہے تو وہ اس میں اسمیل سی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یا گندا ہو جاتا ہے پانی.
اگر وہ پانی بہتا رہے تو وہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ جتنے بھی چشمے ہیں، جھرنے ہیں، ندی ہے، یہ سب آپ دیکھیں ندیاں ہیں، یہ سب بہتے رہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہنے بہنے سے وہ صاف و شفاف ہوتا چلا جاتا ہے اور مزید دوسرا پانی آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہے تو یا تو اس میں گندگی آ جاتی ہے یا پھر اس میں اسمیل آنے لگتی ہے اور پھر یا تو وہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ تو علم بھی دراصل ایک روشنی کی مانند ہے، ایک پانی کی مانند ہے۔ جتنا اس علم کو آپ پھیلائیں گے اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، اتنا ہی اجالا پھیلتا چلا جائے گا۔ اور علم ایک پانی کی طرح ہے کہ پانی جتنا آپ اس علم کو آگے بڑھائیں گے یہ چشمہ سب کو سیراب کرتا رہے گا، کرتا رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ام حبیبہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ نالج دی، تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اپنا یہ علم جو بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ وہ منتقل کریں، اپنی اولاد کو اس راہ میں ہم لگائیں کہ ہمارے بچے، ٹھیک ہے وہ بہت اچھی ان کی کوالیفیکیشن بھی ہو، دنیاوی تعلیم ہو ان کی بہت اچھی، وہ ڈاکٹرز بھی ہوں، انجینئرز بھی ہوں، لیکن ساتھ میں کوئی بہترین مسلمان بھی ہوں، وہ خطبہ دینے والے بھی ہوں ہمارے بیٹے، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے وارستہ ہوں، اور ہماری بیٹیاں بھی ہمارا رائٹ ہینڈ بنے، ہمارے اس کام کو آگے بڑھانے والی بنے۔ ہماری دعا یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے اس کام کو آگے بڑھانے والے بنے تاکہ وہ صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور جو ان کے بارے میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا رحلت کا وقت قریب آیا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ صفات بن زاد اور مسند حاکم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے میسج بھیجا اور کہا کہ ام حبیبہ بلا رہی ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بستر کے قریب جا کر بیٹھی تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے درمیان بعض اوقات کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی جو عام طور پر سوتنوں کے درمیان ہو جایا کرتی ہے، جو کچھ ہم سے ہوا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو بخش دے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ کچھ اگر ایسا ہوا ہوگا تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بخش دیا اور آپ کے سر سے ہر طرح کا بوجھ اتار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ تو اس پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے انہوں نے یہی سیم پیغام بھیجا اور ان سے بھی یہی بات کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ام المومنین کو کس بات کی فکر ہے، یعنی انتقال ہوتے وقت بھی ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میری کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی، لہٰذا میں معافی مانگ لوں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے، آج کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی قبر کی فکر ہے۔ ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے ان کا کہ ایک دفعہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ عمر دے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھوں، اس کے بعد اچھے حالات دیکھوں اور اپنے بھائی اور اپنے والد کا بھی، یعنی اپنے والد کا اسلام قبول کرنا بھی دیکھوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اگر یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے اور تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے جو دو صحابیات کا ذکر پڑھا تھا امہات المومنین میں سے زینب بنت جحش اور جویریہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے پڑھا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ جب جویریہ رضی اللہ عنہ صبح سے لے کر دوپہر تک بیٹھی ہوئی عبادت کرتے ہوئے تو اللہ کے رسول نے کتنی بہترین طریقے سے تربیت کی ان کی کہ تین دفعہ میں نے یہ کلمات کہے، چار کلمات، اور وہ اس سے تمہارے برابر اجر کو میں پہنچ گیا۔ تو کیا آپ نے وہ کلمات سکھایا؟ ایکچولی یہاں پر آپ نے اعتدال سکھایا اپنی بیویوں کو کہ ایسا دن دن بھر عبادت کرنا کیسے بھلا پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے کام کاج ہیں۔ تو آپ نے ہر چیز میں اعتدال سکھایا اور اپنی بیویوں کی بھی آپ اسی طرح سے تربیت کیا کرتے تھے۔ امام زہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، وقد کان علی ام حبیبہ سرسۃن و جلالۃن ولا سیما فی دولت اخیہا والمکانیہ فیہا فیہ لہ خال المؤمنین۔ معاشرے میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت تھی، خاص طور پر ان کے بھائی کے دور حکومت میں ان کی وجہ سے ان کے بھائی کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ انہیں اہل ایمان کا ماموں کہا جاتا تھا۔ پھر وہ اپنی زندگی میں عبادت گزار، تہجد گزار تھی، اور ان کی زندگی کافی دراز ہوئی اور انہوں نے تمام وہ خلفائے راشدین کا دور دیکھا اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی دور دیکھا۔ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغیوں نے قید کر دیا، نظر بند کر دیا تھا ان کے گھر میں اور کچھ کھانا وغیرہ ان کو پہنچایا نہیں جا رہا تھا، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں کی مخالفت مول لے کر ان کو پانی پہنچوایا اور ان کو سپورٹ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اور ان کا اتنا زور تھا، یعنی جو باغی تھے وہ ام حبیبہ کو کچھ نہیں کہہ سکے، ان کو جانے دیا ان کے گھر پر، یا انہوں نے جو چیز پہنچانا چاہیے وہ پہنچانے دی، جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی وغیرہ ملا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے ذریعے سے ہم تک بہت سارا علم پہنچایا اور ان کی سیرت کے اعلیٰ نمونوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم اپنی ازدواجی زندگی، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سیرت ویسی بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے روشنی کا نمونہ ہے اصل میں، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سیرت سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرے جو کہ امہات المومنین کے اندر موجود تھیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.